ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. یہ سورہ کہف کی 12ویں آیت کریمہ ہے. گزشتہ مجلس میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ یہ چند نوجوان جو اللہ کے دین کی نسبت پر کھڑے ہوئے, انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک بہت عجیب و غریب دعا مانگی, ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اے ہمارے رب, تو تیری رحمت اور مہربانی سے ہمیں مالا مال کر دے اور ہمارے کام کے اندر رشد پیدا فرما دے. جیسا کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ ان نوجوانوں نے جو غار کے دروازے پر جا کر دعا مانگی, یہ بہت ہی جامع اور بہت قیمتی دعا ہے. اس کو یاد کر کے ہمیں مانگتے رہنا چاہیے, ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. ان کے واقعے کی ابتدا اس آیت سے ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ 300 سال گزرنے کے بعد یا 309 سال گزرنے کے بعد ہم نے ان کو دوبارہ کھڑا کیا تاکہ ہم جان لیوے کہ دونوں جماعتوں میں سے کون سی جماعت نے اپنے رہنے کی مدت کو زیادہ یاد رکھا. اللہ پاک کی عجیب شان دیکھیے, یہ 7 نوجوان ساتوں کے ساتوں شہزادے تھے, پرنس تھے, بادشاہ کے خاندان کی اولاد میں سے تھے. اب ظاہر بات ہے کہ بادشاہ کے گھرانے کے تھے تو ان کے لباس اور ان کے کپڑے بھی شاہی تھے, بادشاہوں کے خاندان کے سونے چاندی اور زیورات سے کام کیے ہوئے کپڑے یہ اپنے بدن کے اوپر پہنتے تھے. کھلتی ہوئی جوانی اور بادشاہ کا خاندان, مال اور دولت کی فراوانی, یہ نوجوان اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر ان کے دل میں ایک بات ڈالی کہ ہماری جو یہ پوری قوم ہے, یہ پوری قوم بتوں کی, مورتیوں کی پوجا کرتی ہے. اس زمانے میں جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا دقیانوس. یہ دقیانوس بادشاہ بڑا ظالم بادشاہ تھا, لوگوں کے پاس زبردستی بت پرستی کرواتا تھا, لوگوں کو بتوں کی پوجا کی دعوت دیتا تھا, اور جو لوگ بت پرستی نہ کرے ان پر یہ زبردستی کرتا تھا. ان نوجوانوں کے دلوں میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ یہ مورتیاں, یہ بت جن میں کوئی جان نہیں ہے, پتھر کی بنی ہوئی ہے, کھاتے پیتے بھی نہیں ہیں, کسی کو نفع نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے, ان کی کیا عبادت کرنی. ان مورتیوں کا حال تو یہ ہے کہ ان مورتیوں کے سامنے جو کھانا رکھا جاتا ہے اس پر ایک مکھی بھی بیٹھ جاوے تو وہ اس کو اڑا نہیں سکتے. اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ پر ان بتوں کی لاچاری کو بیان فرمایا, وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. کہ اگر ان کے سامنے سے مکھی کچھ چورا کے لے جاوے تو وہ مکھی کے منہ میں سے چھوڑا بھی نہیں سکتے, اتنے لاچار ہے یہ بت کچھ نہیں کرتے. تو کہا ایسے لاچار بتوں کی بندگی کرنا, پرستش کرنا, پوجا کرنا, اس سے بہتر تو یہ ہے کہ ساتوں آسمان, ساتوں زمین, سورج, چاند, دریا, ندی, انسان, جانور, ان سب کو جو ذات پیدا کرنے والی ہے اس ذات کی بندگی کرنی چاہیے. یہ اللہ نے قدرتی طور پر ان سات نوجوانوں کے دلوں میں ڈالا, قدرتی بات تھی کہ ان پتھر کی مورتیوں کی پوجا کرنے کے بجائے تمام آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے اللہ کی بندگی کرنی چاہیے. اتفاق سے جس قوم میں وہ رہتے تھے یہ نوجوان, ان کا عید کا دن آیا. یہ عید پرانے زمانے سے چلی آ رہی ہے. مشکات شریف میں بھی حدیث موجود ہیں, الا ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا, کہ ہر قوم کو اللہ تعالیٰ نے عید اور خوشی کا تہوار عطا فرمایا. اب جو ان کی عید کا دن آیا تو عید کے دن وہ بڑا میلہ لگاتے تھے اور سب لوگ شہر سے باہر دور جاتے تھے. جیسے کہ لوگ تفریح کے لیے شہر سے باہر دور جاتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے, تو یہ لوگ شہر سے باہر دور جاتے تھے میلہ منانے کے لیے, عید منانے کے لیے, اور وہاں جا کر کے مورتی کی پوجا ہوتی تھی, بتوں کی پوجا ہوتی تھی, بتوں کے نام پر جانوروں کو ذبح کرتے تھے, اور جانوروں کو ذبح کر کے بتوں کے نام کے اوپر چڑھاوا چڑھاتے تھے, منت چڑھاتے تھے, اور پھر ان بتوں کے نام پر جو جانور ذبح ہوتے اس کو پکا پکا کر کے وہ کھاتے تھے. ایک فنکشن, ایک میلہ دھوم دھام ہوتی تھی ان کی. سب مرد عورت نئے نئے کپڑے پہن کر کے ایک تماشا بن کر کے جاتے تھے. یہ نوجوان بھی گئے عید کے اندر میلے میں. وہاں گئے تو دیکھا کہ پتھر کی مورتیاں رکھی ہوئی ہے, لوگ ان کی پوجا کر رہے ہیں, ان کے نام پر بکروں کو جانوروں کو ذبح کر رہے ہیں, ان کو چڑھاوا چڑھا رہے ہیں, کھا پی رہے ہیں, موج مزے کر رہے ہیں. ایک نوجوان کے دل میں اللہ نے قدرتی طور پر یہ خیال ڈالا کہ یہ غلط کام ہے, مجھے یہ غلط کام نہیں کرنا چاہیے. لہذا وہ نوجوان اس مجمع میں سے, بھیڑ میں سے نکل کر کے دور جا کر کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا ہے. کہ لوگ شرک کرتے, کفر کرتے, ایسے شرک کفر کرنے والوں کے ساتھ مجھے نہیں رہنا چاہیے. لہذا وہ دور جا کے الگ ہو گیا. تھوڑی دیر ہوئی, ایک دوسرا نوجوان بھی مجمع سے نکل کر کے آ رہا ہے, اور وہ بھی وہاں سے نکل کر کے دور آ کر کے اس درخت کے نیچے آ کے بیٹھ گیا. تیسرے نوجوان کے دل میں بھی یہی بات آئی کہ مورتی پوجا غلط ہے, پتھروں کی پوجا غلط ہے, مجھے اس میلے میں بیٹھنا نہیں ہے. یار وہ بھی اٹھ کے دور آ کر کے بیٹھ گیا. ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, سات کے قریب نوجوان ایک درخت کے نیچے آ کر کے چپ چاپ بیٹھ گئے. کوئی کسی کو پہچانتا نہیں تھا. بڑی قوم, بڑا خاندان, पहचानने का मतलब क्या, हम क्यों यहाँ आए, ये मकसद किसी को मालूम नहीं। भाई आ गए, पूरी कौम वहाँ मेले में है, खुशियाँ मना रही है, ईद मना रही है, और हम लोग मेला छोड़ के ये झाड़ के नीचे आके बैठ गए। क्यों बैठे किसी को मालूम नहीं। उनके दिलों में एक डर था कि अगर जो हम आपस में बोलने गए तो हो सकता है इन सात में से कोई बादशाह का जासूस हो और वो जासूसी करके बादशाह को बात पहुंचा दे, इसलिए सब चुपचाप बैठे हैं, कोई कुछ नहीं बोलता है। हालांकि सातों सात की नीयत भी एक कि अल्लाह की बंदगी करनी है, बुतों की बंदगी नहीं करनी। सातों सात का जज्बा भी एक कि हमें ये गंदे माहौल से निकलना है, इसमें रहना नहीं है। सातों सात का अमल भी एक कि सातों अलग होकर के अलग हो गए, नीयत एक, जज्बा एक, अमल एक, बोलते नहीं। डर है तो कोई जासूस होए बादशाह का और वो बादशाह तक रिपोर्ट पहुंचा देवे तो पकड़ धकड़ हो जाएगी, कुछ नहीं बोलते, चुपचाप। अब हुआ ये कि हम ये सोचते हैं कि ये कुदरती तौर पर सात नौजवानों की टीम बन गई। कैसे बनी? बुखारी शरीफ की एक हदीस में मौजूद है कि ये जो हमारी दुनिया है, इस दुनिया के अलावा एक और दुनिया है जिसको आलम अरवाह कहते हैं, रूहों की दुनिया, आत्माओं की दुनिया। हम दुनिया में, ये हमारा जिस्म है और जिस्म के अंदर रूह का एक ताल्लुक है, एक असर है। बाकी रूहों की दुनिया एक मुस्तकिल है, अलग है। और जितने इंसान है दुनिया में, इतने इंसानों की रूहें उस दुनिया में रहती है। और सबसे पहले जो ताल्लुक होता है वो रूह की दुनिया में होता है। जब रूह की दुनिया में दो रूह आपस में एक दूसरे के साथ दोस्ती करती है तो उसका असर ये दुनिया में पड़ता है कि दो इंसान आपस में दोस्ती करते हैं। तो पहले रूहों में दोस्ती होती है उस दुनिया में, फिर यहां दोस्ती होती है। दुश्मनी में भी ऐसा ही है कि पहले रूहों में दुश्मनी होती है, फिर दुनिया में आके दुश्मनी होती है। इसीलिए असल ताल्लुक रूह का ताल्लुक है। इसलिए इंसान जब मरता है तो जिस्म छूट जाता है, रूह आखिरत में चली जाती है, रूह अपनी जगह बाकी रहती है। तो रूहों की जो दुनिया है वो एक मुस्तकिल दुनिया है, मुस्तकिल पहले उस दुनिया में आपस में एक हो चुकी थी, इसलिए यहाँ दुनिया में अब इनके बदन एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। चुपचाप बैठे रहे एक नौजवान को हिम्मत हुई, उसने कहा कि भाई देखो, हमारी पूरी कौम वहाँ मेले में है, खुशियाँ मना रही है, ईद मना रही है, खा पी रहे हैं, हम ये चंद साथी यहाँ आके अलग बैठे हैं, हमारा कोई मकसद तो होगा, आपस में हम मुजाकरा कर ले रहे, क्या मकसद है हमारा? ये क्या कि सब चुपचाप बैठे हैं, बोलो क्या मकसद है? तो ये मकसद की बातचीत करने लगे। चुनांचे वो यूं कहने लगे, एक नौजवान हिम्मत से बोला, ये हमारी पूरी कौम पत्थरों की पूजा करती है, सरासर कुफ्र और शिर्क का काम करती है, और हम एक अल्लाह की बंदगी करना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ आके अलग बैठ गए, हमें पत्थरों की पूजा नहीं करनी है। दूसरा बोला कि मेरा मकसद भी यही है कि हमें पत्थरों की पूजा नहीं करनी, एक अल्लाह की बंदगी करनी। तीसरा बोला بھائی میرا مقصد بھی یہی ہے. چوتھا بولا بھائی میرا مقصد بھی یہی ہے. ماشاءاللہ اب سب کی زبان کھل رہی ہے. اس لیے کہتے ہیں تشکیل میں پہلے ایک ہمت کرے, پھر دوسرے کو, پھر تیسرے کو, پھر چوتھے کو توفیق ہوتی جاتی ہے. اور پورا مجمع خاموش بیٹھا ہو تو کسی کو ہمت نہیں ہوتی. تو ایک نے ہمت کر لی, اب سب کی زبان کھل گئی کہ ہم تو ایک اللہ کو ماننے والے, ہم پتھروں کو ماننے والے نہیں. تو کہا بہت اچھا, اب کیا کریں؟ تو کہا کہ جب یہ میلہ ختم ہو جائے گا اور ہم جب شہر میں واپس جائیں گے تو شہر میں جا کر کے ہم اللہ کی عبادت کے لیے اپنی ایک الگ جگہ بنائیں گے. اس لیے کہ پورے شہر کے اندر جہاں دیکھو وہاں یہ مورتی پوجا ہوتی ہے, پتھروں کی پوجا ہوتی ہے. ہم ایک چھوٹی سی جگہ بنائیں گے اللہ کی عبادت کے لیے. کا بہت اچھا ہے, لیکن کسی کو کہنے کا نہیں, اپنے ساتھ ہی جانتے ہیں. چنانچہ میلے سے واپس آ کر کے ان نوجوانوں نے اللہ کی عبادت کے لیے ایک مرکز بنا لیا ہے. کیا روزانہ جمع ہوں گے, اللہ کو یاد کریں گے, اللہ کی عبادت کریں گے, ایک جگہ بنا لی. لیکن اس دنیا میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کتنا بھی چھپانا چاہے چھپتی نہیں ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں دنیا میں اس کا اعلان ہو ہی جاتا ہے. ان نوجوانوں نے چھپانے کی کوشش کی کہ ہم ایک مرکز پر جمع ہو کر ایک اللہ کی بندگی کرتے, کسی کو پتہ نہیں چلے. لیکن ایک کو پتہ چلا, دوسرے کو پتہ چلا, تیسرے کو پتہ چلا. ظاہر بات ہے کہ ٹائم ٹو ٹائم یہ نکل کے آتے ہیں تو کوئی نہ کوئی تو دیکھے گا کہ بھائی یہ کہاں جاتے ہیں, کیوں جاتے ہیں, کیا کرتے ہیں. اس لیے کہ یہ تین سوال تو زمانے میں عام ہے, کہاں جا رہے ہو, کیوں جا رہے ہو, کیا کرو گے. یہ عام بیماری ہے لوگوں کی کہ دوسروں کے معاملے میں دخل گیری کرنا عام بیماری ہے. الا یہ کہ اللہ جس کی حفاظت فرمائے وہ سمجھ لینے کا کہ اس زمانے کا بہت بڑا بزرگ آدمی ہو جو ان سب میں نہ پڑے کہ کیا, کون, کہاں, کیا. ضرورت کے لیے پوچھ سکتے ہیں, باقی بلا وجہ آپ کو کوئی تعلق نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, پھر بھی پوچھتے ہیں وہ کہاں جاتا ہے روز, کیوں جاتا ہے, کیا کرتا ہے. اے تمہیں کیا پڑی, اپنا کام کرو, اپنے کام سے تو کوئی پرواہ نہیں ہے اور دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو ان نوجوانوں نے کوشش تو یہ کی کہ کسی کو پتہ نہ چلے, لیکن بات دھیرے 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 پھیل گئی. اور پھیلتے پھیلتے دقیانوس جو ظالم بادشاہ تھا اس کی دربار میں بھی بات پہنچ گئی. لہذا دقیانوس ظالم بادشاہ نے وارنٹ نکالا ہے, ان ساتوں نوجوان کو دربار میں بلوایا کہ آؤ دربار کے اندر, تم کون نوجوان ہو, یہ بت پرستی چھوڑ کر کے یہ نیا کام تم نے کیا چالو کیا, بلاؤ ان کو دربار میں. آگے 13ویں آیت میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں, نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے ان کی خبر سچی سچی سناتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ہم آپ کے سامنے ان کی خبر سچی سچی سناتے ہیں. معلوم ہوا کہ کوئی بھی قصہ اور کوئی بھی بات سنانی ہو تو سچی سچی سنانے کی یہ تعلیم ہے ہم کو. یعنی کہ میرا خیال ہے کہ ایسا ہوگا تو تیرا خیال سچا ہو, یہ کس نے کہا صحیح ہو. میرا خیال ہے کہ یوں ہوگا, ارے بھائی میرا خیال, میرا اندازہ, یہ سب کیا ضرورت ہے. جو بات ہو سچی بات کہو. حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ ہر سنی ہوئی بات لوگوں کے سامنے نقل کرنا چالو کر دے گئے. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ جو سنا وہ دوسروں کے سامنے بولنا چالو کر دے, تحقیق نہیں کرتا کہ میں نے سنا وہ سچا سنا یا غلط سنا, بس چالو لوگوں کے سامنے. یہ بھی جھوٹ کی ایک قسم ہے. اس لیے انسان جو بات بھی سنے پہلے تحقیق کرے کہ بات سچی ہے یا غلط ہے, ایسے ہی لوگوں کے سامنے بتلاتے نہیں پھرنے کا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تم کو سچا سچا قصہ سناتے ہیں. یہ یہود یہ نصارہ جو ان نوجوانوں کا قصہ بناوٹ سے سناتے ہیں, ملاوٹ سے سناتے ہیں, وہ نہیں, ہم سچا قصہ سناتے ہیں. انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا. یہ چند نوجوان تھے, سات نوجوان جو اپنے رب پر ایمان لائے, ایک اللہ پر ایمان لائے. پوری قوم شرک میں ہے, کفر میں, اور یہ سات نوجوان ایمان لائے. اللہ اکبر. میرے دوستوں, سوچنے کی بات ہے, ایک طرف حکومت, ایک طرف پوری قوم, اور دوسری طرف یہ سات نوجوان اللہ کے بندے, اللہ پر ایمان لانے والے. جب نوجوان اخلاص کے ساتھ اللہ کے دین کو لے کر کے اٹھتے ہیں تو اللہ کو ان کی جوانی پر پیار آتا ہے, اللہ کو ان کی جوانی بہت پسند آتی ہے. واہ واہ, یہ میرا بندہ جوانی ہے, بدن میں گرم گرم خون ہے, اس کے جذبات بھی جوان ہیں. یہ گناہ کے اڈے پر بھی جا سکتا تھا, لیکن اس نے گناہ کے اڈے کو چھوڑ کر کے یہ نیکی کے لیے آیا, دین کے لیے آیا, اللہ کی بات کے لیے آیا. تو اللہ تعالیٰ کو اس نوجوان سے بہت پیار آتا ہے. کتنا پیارا وہ نوجوان. حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا میدان قیامت میں, صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا, تو اللہ تعالیٰ سات قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. ان سات قسم کے لوگوں میں ایک قسم وہ نوجوان ہے کہ جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے. شاف المتا فی عبادت اللہ, کہ وہ نوجوان کہ جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں ہے, اللہ اس نوجوان کو اپنے عرش کا سایہ عطا کرے. اللہ ہماری جوانی کا ایسی بنا دے, اللہ کی عبادت والی, اللہ کی مرضی والی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع والے. تو انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے. وسیع بنا ہوں خدا, اللہ نے ان کو ہدایت میں آگے بڑھایا, آخرت پر یقین دیا, مصیبتوں پر صبر کرنے کا جذبہ دیا. اللہ نے ان کو اپنی ذات پر اطمینان اور یقین عطا فرمایا. اللہ نے ان کو ہدایت میں آگے بڑھایا جب یہ دین کو لے کر کھڑے ہوئے. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا. اب بادشاہ نے ان کو اپنے دربار میں بلایا. اب سوچو, حکومت کے سامنے, بادشاہ کے دربار میں بادشاہ کے سامنے ان کو کھڑا کیا گیا, اور بادشاہ ان سے سوال کر رہا ہے, تم کون لوگ ہو, تم نے کون سی نئی بندگی چالو کی؟ سامنے بادشاہ کے پولیس ہے, بادشاہ کا دربار ہے. دنیا کے عام حالات ہوتے تو یہ نوجوان ڈر جاتے, گھبرا جاتے, لیکن کیونکہ یہ نوجوان اللہ کے توحید کو لے کر کے کھڑے ہوئے تھے, توحید کو لے کر کے جب کھڑے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ کی پوری مدد ان نوجوانوں کے ساتھ تھی. یہ اکیلے نہیں تھے سات نوجوان,
اللہ کی پوری مدد ان نوجوانوں کے ساتھ تھی. اللہ نے ان کو ہمت عطا فرمائی, حوصلہ عطا فرمایا, بہادری عطا فرمائی,
और बादशाह के दरबार में खड़े होकर के बड़ी हिम्मत से बोल रहे हैं।
क्या बोल रहे हैं? अल्लाह ने उनके दिलों को मजबूत कर दिया, रबतने वाला चले देगी, दिल मजबूत हो गए। हम क्या डरे? हम तो एक अल्लाह के दीन की दावत को लेकर के चलने वाले, हम क्यों डरे? भरे दरबार में बादशाह से कह रहे हैं, हमारा रब आसमान और जमीन का रब है। हम पत्थरों की मूर्तियों को नहीं मानते, हम आसमान और जमीन के रब से मानते हैं। हम अल्लाह के सिवा किसी से माबूद मानने के लिए तैयार नहीं है। एक अल्लाह को हम माबूद मानेंगे। अगर हमने पत्थरों को माबूद माना
तो ये तो अकल से दूर की बात है। यानी अकल से कोई आदमी सोचे कि जिन मूर्तियों
को अपने हाथ से बनाया,
मूर्ति इंसान अपने हाथ से बनाता है,
वो खाते नहीं, पीते नहीं, बोलते नहीं, जवाब नहीं देते, इंसान इसकी बंदे भी करे? अल्लाह है, ये तो बेअकली की बात है, कम अकली की बात है। तो अल्लाह ने नौजवानों को कैसी हिम्मत दी कि बादशाह के दरबार में खड़े होकर, निडर होकर, बेखौफ होकर के साक्षात बात कर रहे हैं बादशाह के सामने। ये बरकत थी अल्लाह के दीन की मेहनत की। जब आदमी इखलास से अल्लाह के दीन की मेहनत करता है तो फिर किसी से नहीं डरता, वो साक्षात बोल देता है। आगे कहा इन नौजवानों ने, ये हमारी कौम कि इन्होंने अल्लाह के सिवा पत्थरों को माबूद मान रखा है,
ये अल्लाह को नहीं मानते, ये पत्थरों को खुदा मानते हैं।
हमारी कौम का हाल ये है। लौला यातीना अलैहिम बिसुल्तानिन बय्यिन, क्यों नहीं लाते वो इन पत्थरों की मूर्तियों पर कोई खुली हुई निशानी? इनको कहो कोई दलील है तुम्हारे पास कि ये पत्थर की मूर्तियां तुम्हारे खुदा है? इस पर कोई दलील है? कोई दलील नहीं। अल्लाह से एक होने पर पूरी दुनिया में लाखों दलीलें हैं, लेकिन इन पत्थरों से खुदा होने पर कोई दलील नहीं। आप जमीन में एक बीज डाले, एक बीज बीज के जमीन में डालने के बाद इसके ऊपर पानी डाला, एक बीज में से जब पौधा निकलता है, बीज में से जब दरख्त निकलता है, तो जो फिसल निकलती है जमीन में से, वो भी एक पहले निकलती है, फिर उसमें से बाद में पत्ते निकलते हैं। बीज में से जो पहली कूपन निकलती है, वो कूपन भी इस बात का ऐलान करती है।
कल से कोई आदमी सोचे कि जिन मूर्तियों को अपने हाथ से बनाया, मूर्ति इंसान अपने हाथ से बनाता है, वो खाते नहीं, पीते नहीं, बोलते नहीं, जवाब नहीं देते, इंसान उसकी बंदगी करे? अल्लाह अकबर, ये तो बेअकली की बात है, कम अकली की बात है। तो अल्लाह ने इन नौजवानों को कैसी हिम्मत दी कि बादशाह के दरबार में खड़े होकर, नीडर होकर, बेखौफ होकर के साफ साफ बात कर रहे हैं बादशाह के सामने। ये बरकत थी अल्लाह के दीन की मेहनत की। जब आदमी इखलास से अल्लाह के दीन की मेहनत करता है तो फिर किसी से नहीं डरता, वो साफ साफ बोल देता है। आगे कहा इन नौजवानों ने, हाउलाई कौमुन तखज़ू मिन दूनिही आलिहा, ये हमारी कौम कि इन्होंने अल्लाह के सिवा पत्थरों को माबूद मान रखा है, ये अल्लाह को नहीं मानते, ये पत्थरों को खुदा मानते हैं। हमारी कौम का हाल ये है। लौला यातूना अलैहिम बिसुल्तानिन बय्यिन, क्यों नहीं लाते वो इन पत्थरों की मूर्तियों पर कोई खुली हुई निशानी? इनको कहो कोई दलील है तुम्हारे पास कि ये पत्थर की मूर्तियां तुम्हारे खुदा है? इस पर कोई दलील है? कोई दलील नहीं। अल्लाह के एक होने पर पूरी दुनिया में लाखों दलीलें हैं, لیکن ان پتھروں کے خدا ہونے پر کوئی دلیل نہیں. آپ زمین میں ایک بیج ڈالو, ایک بیج, بیج کو زمین میں ڈالنے کے بعد اس کے اوپر پانی ڈالو, اس بیج میں سے جب پودا نکلتا ہے, بیج میں سے جب درخت نکلتا ہے, تو جو کوپل نکلتی ہے زمین میں سے وہ بھی ایک پہلے نکلتی ہے, پھر اس میں سے بعد میں پتے نکلتے ہیں. بیج میں سے جو پہلی کوپل نکلتی ہے وہ کوپل بھی اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ اللہ ایک ہے. اس کو کہا کسی نے فارسی میں, ہر رویا کے الزمین رویت وحدہ لا شریک لہ گوید, کہ زمین میں سے نکلنے والی, بیج میں سے نکلنے والی ہر کوپل, ہر پودا یہ بھی اعلان کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے, جبکہ ان پتھروں کے خدا ہونے کے اوپر کوئی دلیل نہیں, کوئی ثبوت نہیں. تو کہا ان کو کہو کہ یہ پتھر تمہارے خدا ہے, اس پر کوئی دلیل لاؤ, کوئی ثابتی لاؤ. کوئی ثابتی نہیں لا سکتے. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا, اس سے بڑا کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے, جو یوں کہے کہ یہ پتھر بھی خدا ہے, یہ بہت بڑا ظالم آدمی ہے. ان نوجوانوں نے بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کر کے بڑی ہمت سے دین کی دعوت دی. بادشاہ بھی چونک تو گیا کہ آج کل کے چھوکرے آ کر کے میری حکومت کو للکار رہے ہیں اور مجھے چیلنج کرنے. میں سب کو کہہ رہا ہوں کہ بتوں کی پوجا کرو اور یہ چند نوجوان آ کے کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی پوجا کرو, ایک اللہ کی بندگی کرو. بادشاہ بھی تھوڑی دیر تو ذرا چونک گیا. اب وہ یوں چاہتا تھا کہ ان نوجوانوں کو سزا دے دے, قتل کروا دے دے, لیکن اس نے تھوڑی حکمت سے کام لیا. حکمت کیا, یہ اللہ کی طرف سے بات تھی, اللہ ان نوجوانوں کو بچانا چاہتے تھے, اس لیے اللہ نے غیبی انتظام کیا. بادشاہ نے یوں کہا کہ تم نوجوان ہو, تمہارے جوش زیادہ ہے, ہوش کم ہے, اسی لیے میں تم کو قتل کرنے میں جلدی نہیں کرتا, میں تم کو مہلت دیتا ہوں, ٹائم دیتا ہوں سوچنے کے لیے. ابھی جاؤ دربار میں سے, ایک دو تین چار دن, کچھ دن سوچو, پھر آنا میرے دربار میں. اور بادشاہ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ان نوجوانوں کے بدن کے اوپر جو شاہی لباس تھے, چونکہ یہ بھی شہزادے تھے, بادشاہ کے خاندان کے لڑکے تھے, ان کے بدن کے اوپر جو قیمتی قیمتی قسم کے کپڑے تھے, بادشاہ نے وہ قیمتی کپڑے اتروا دیے. اور قیمتی کپڑے اتروا کر کے ان کو فقیروں والے کپڑے پہنا دیے. یہ سب سے پہلا امتحان تھا ان نوجوانوں کے ایمانی جذبے کا کہ تم کو تو تمہاری جوانی میں اچھے اچھے کپڑے بہت پسند ہوتے ہیں, بہترین کپڑے چاہیے, سٹائل والے کپڑے چاہیے, لیکن آج ان کے بدن سے کپڑے اتروائے جا رہے ہیں. کیوں اتروائے جا رہے ہیں؟ ایک اللہ کے دین کے خاطر اتروائے جا رہے ہیں. بادشاہ نے آرڈر دیا کہ جب تم ہمارے بتوں کو, مورتیوں کو نہیں مانتے, سب کے کپڑے اتار لو, ان کو فقیروں جیسے کپڑے پہناؤ. پہنا دیے. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, ہمیں گوارا ہے, ایک اللہ کو راضی کرنے کے خاطر ہم شاہی کپڑے بھی اتار سکتے ہیں. اللہ ناراض نہیں ہونا چاہیے, اللہ راضی رہنا چاہیے. اس لیے میرے بھائیوں, ایسے کپڑے پہنو جس سے اللہ راضی ہوئے. جس کپڑے سے اللہ ناراض ہوتا ہو, اس کپڑے سے اپنے آپ کو بچاؤ. دیکھو یہ کیسے نوجوان, اللہ نے ان کا قصہ قرآن میں بیان فرما دیا کہ اللہ کے خاطر इन्होंने अपने कपड़े उतार दिए, हम फकीरों जैसे कपड़े पहनेंगे, शाही कपड़े नहीं पहनते, भले उतरवा लो, राजी हो गए। ये जो हमारे कपड़ों के अंदर आजकल आम हो रहा है, बात आई है तो जिंदन मसला बता दो, हमारे नौजवान इतने कपड़े पहनते हैं, टी शर्ट या शर्ट जिसमें ये कोनी खुली हुई रहती है, ये मकरूह है, तहरीमी है। ऐसी हालत के अंदर नमाज पढ़ने से नमाज मकरूह है, तहरीमी हो जाती है, हराम। ऐसी नमाज को बाज़े फुकहा हुक्म देते हैं कि लौटाना जरूरी है। इसी तरीके से ये जो आम होता जा रहा है कि इंशट करके नमाज पढ़ना, इसमें इंसान के सतर की जो साइज है वो खुल जाती है। सतर तो नहीं खुलता, लेकिन सतर की साइज, क्योंकि एक तो आजकल कपड़े इतने फिटिंग वाले पहने जाते हैं, ये बेहयाई वाले कपड़े हैं, फिटिंग वाले कपड़े, ये बेहयाई वाले कपड़े हैं, और फिर उसमें भी इंशर्ट, तो सतर की साइज खुल जाती है। और इस तरह सतर की साइज खुली रहे इंशर्ट करके नमाज पढ़ने से भी नमाज मकरूह होती है, कराहत आ जाती है। और बाज लोग तो ऐसी टी शर्ट पहनते हैं कि रुकू में जाएंगे, सिजदे में जाएंगे तो पीछे उनकी कमर नजर आती है, पैंट नीचे टी शर्ट नीचे हो गई तो कमर खड़ी जाती है, ये भी नमाज को मकरूह कर देती है। इसी तरीके से
ये तो आपको मालूम ही नहीं है कि जो पैंट टखनों से नीचे है वो जहन्नम की आग में है। हदीस में है कि पैंट का, इजार का, लिंगी का, जिद्दे का जो हिस्सा टखने से नीचे है वो जहन्नम की आग में है। इसलिए मेरे नौजवान भाइयों, अल्लाह के रास्ते ऐसे कपड़े पहने जो कपड़े से अल्लाह नाराज न है, अल्लाह ताला राजी रहे ऐसे कपड़े पहने। मैं आपसे एक सवाल करता,
आपने
मंदिर तो बहुत देखे हैं, चर्च है थे, चर्च जिसमें क्रिश्चियन लोग बंदगी करते हैं, सिनेगॉग होते हैं जिसमें यहूदी लोग बंदगी करते हैं, अजियारी होती है जिसमें पारसी लोग बंदगी करते हैं।
आपको मैं
दावत देता हूं कि कभी कभी जाकर के देखो चर्च के दरवाजे पर, ईसाई लोग हर संडे को अपने चर्चों में जाते हैं बंदगी करने के लिए। आप सर्वे करो, कोई एक ईसाई क्रिश्चियन आपको ऐसा नजर आए कि जो कपनी यार टोपी पहन करके चर्च में इबादत करने जा रहे, एक ईसाई
मुझे आके बतलाना। आप लोगों ने कम चर्च देखे, अल्हम्दुलिल्लाह
हमने दुनिया के मुल्कों में चर्च देखे, दुनिया के मुल्कों के मुल्कों में,
और चर्च को मस्जिद में कन्वर्ट करके उसमें नमाजें भी पढ़ाई, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत चर्च अल्लाह ने दिखलवाए,
सैकड़ों चर्च देखने को मिले। एक चर्च में आज तक एक क्रिश्चियन और ईसाई को ऐसा नहीं देखा कि वो कपनी इजार टोपी पहन करके मस्जिद उनके चर्च में जाता है। आपको नजर आए तो आप मुझे बतला देना। जब मेरे नौजवान भाइयों, मेरे मुसलमान भाइयों, कोई ईसाई उनके चर्च में हमारा लिबास पहन करके बंदगी करने नहीं जाता तो हम मुसलमान इतने नादान कि ईसाइयों के कपड़े पहन करके अल्लाह के घर मस्जिद में आए, मैं आपको सोचने की दावत देता हूं कि हम ईसाइयों के कपड़े पहन करके पैंट शर्ट टी शर्ट जींस इन शर्ट ये पहन करके हम अल्लाह के घर में आए, ये अपने इबादत खानों में हमारे कपड़े पहन के नहीं जाते, और हम मुसलमान इतने सस्ते हो गए, हमारा इस्लाम हमारा ईमान इतना निकम्मा हो गया कि हम उनके कपड़े पहन के अल्लाह के घर में आवे। इसलिए धीरे धीरे चेंजिंग लाओ अपने कपड़ों के अंदर, एक 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 करके कपड़े इजार लाओ और एक 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 करके ये सब कपड़ों को तलाक दो, निकालो इनको अपनी जिंदगी में से, इस्लामी लिबास लाओ,
اسلامی کپڑے لاؤ اپنی زندگی میں, جن کپڑوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں, اور جن کپڑوں سے اللہ ناراض ہوتے ہو ایسے کپڑوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. تو ان نوجوانوں کے کپڑے بادشاہ نے اتروا دیے اور فقیروں والے کپڑے پہنائے, اور ان کو الٹیمیٹم دیا, مہلت دی, ٹائم دیا کہ جاؤ, جا کر کے سوچو, مشورہ کرو, پھر آنا. کیا بہت اچھا کہ نوجوان دربار سے نکلے بادشاہ کے, ان کو تو چانس مل گیا, اس لیے کہ اگر ابھی سزا ان کے اوپر چلا دیتے تو بےچارے سانتوں کے ساتھوں نوجوان پھانسی میں مر کے ختم ہو جاتے. موقع مل گیا ان کو, نکلے بادشاہ کے دربار سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا. جب تم ان کافروں سے, مشرکوں سے جدا ہو گئے, اور جن کی وہ بندگی کرتے ہیں یعنی بت, ان سے تم جدا ہو گئے, مگر تم اللہ سے جدا نہیں ہوئے, پوری قوم کو چھوڑ دیا, ماں باپ کو, گھر بار کو, رشتے دار کو, بادشاہ کو, حکومت کو, سب کو چھوڑ دیا, ایک اللہ کے خاطر چھوڑ دیا, لیکن اللہ کو نہیں چھوڑا. ہم قوم کو چھوڑ سکتے ہیں, خاندان کو چھوڑ سکتے ہیں, رشتے دار کو چھوڑ سکتے, گھر بار کو چھوڑ سکتے, اللہ کو ہم نہیں چھوڑ سکتے. سب کو چھوڑا اور نکل گئے.
تو اب تم جاؤ
ایک گار کی طرف,
ایک گار میں جاؤ, اللہ تمہارے اوپر اپنی رحمت کو پھیلائے گا, اور تمہارے کام کے اندر اللہ تعالیٰ نرمی اور آسانی پیدا کرے گا. چنانچہ وہ نوجوان بادشاہ کے دربار سے نکلے, بستی سے باہر آئے, اور بستی سے باہر آ کر کے دور ایک پہاڑی میں ایک گار تھی, اس گار کے دروازے کے اوپر آئے اور آ کر کے مشورہ کرنے بیٹھے.
آئندہ اب کیا کرنا ہے, شہر میں تو جا نہیں سکتے, اس لیے کہ شہر میں جائیں گے تو وہاں تو بت پرستی کا ماحول عام ہے, وہ لوگ تو ہم کو زبردستی بت پرستی کروائیں گے, تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. آ کر کے ان نوجوانوں نے مشورہ شروع کیا ہے. آگے کیا ہوتا ہے انشاءاللہ اس کو آئندہ مجلس کے اندر ذکر کریں گے. بہرحال اتنی بات تو مسلم ہے, حدیث پاک سے بھی ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر شروع شروع زمانے میں ایمان لانے والے نوجوان لوگ تھے. نوجوان جلدی جلدی ایمان میں داخل ہوئے.
مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ, حضرت علی بھی جوان ہے, اس لیے کہ مفسرین کی لکھی ہوئی بات کر رہا ہے, کوئی کسی کی توہین نہیں کرنا. کہ بوڑھوں میں کیا ہوتا ہے کہ ان کے دماغ میں جو بات بیٹھی ہوئی ہوتی ہے وہ جلدی نکلتی نہیں ہے, وہ جلدی مانتے نہیں, وہ ان کی سمجھ ایسی کھسیا جاتی ہے, کھوسٹ ہو جاتی ہے کہ جلدی ان کی عقل میں بات اترتی نہیں. اب چھوٹے چھوٹے گاؤں سے جمعہ کا مسئلہ آتا ہے ہمارے یہاں,
تو بھائی ہمارا چھوٹا سا
گاؤں ہے لیکن جمعہ ہو رہی ہے, اب ان کو مسئلہ لکھ کے بیچتے ہیں کہ بھائی جمعہ چھوٹے گاؤں میں نہیں ہوتی, تو نوجوان تو ماشاء اللہ سب مان جاتے ہیں کہ بھائی ہم زور پڑیں گے, یا قریب میں کسی گاؤں میں جمعہ پڑھنے جائیں گے, بڑے شہر میں جمعہ پڑھنے جائیں گے, لیکن وہ جو کچھ مدعے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہم پہلے سے پڑھتے آئے تو پڑھتے رہیں گے. ان کی کھوپڑی میں اترتی ہی بات جلدی, نوجوان باتوں کو جلدی قبول کرتے. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ نوجوانوں کے دلوں کو اللہ نے کچھ ایسا بنایا ہے کہ وہ دین کی باتوں کو جلدی قبول کرنے والے ہوتے ہیں اور جلدی وہ دین پر آ جاتے ہیں. سانس نوجوان جو اللہ کے دین کی نسبت کے اوپر اٹھے تھے, اس طریقے سے وہ گار کے دروازے کے اوپر گئے, اور پھر گار پر جا کر کے جو ان کا مشورہ ہوا وہ آگے والی آیت کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے.